مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، اخبارات آپ کی نظروں سے گزرتے ہیں کہ دہشت گردی آج دنیا میں ایک اتنا بڑا موضوع ہے کہ مشرق سے مغرب تک، افریقہ سے ایشیا تک، یورپ سے روس تک، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو دہشت گردی کے بارے میں لوگوں کی تشویش، ان کی پریشانیاں نظر آئیں گی۔ اور یہ ایک ایسا عفریت ہے جو بظاہر بے قابو ہوتا جا رہا ہے، اور ابھی تک اس پر قابو پانے کے لیے کوئی ایک ایسی عالمی سطح پر حکمت عملی تشکیل نہیں دی جا سکی ہے کہ جس کے ذریعے اس کو ختم کیا جا سکے۔ دہشت گردی کی تعریف کیا ہے، آج تک دنیا اس پر بھی متفق نہیں ہے۔ دہشت گردی کے اسباب کیا ہیں، دنیا اس پر بھی متفق نہیں ہے۔ دہشت گردی سے کس طرح نپٹا جا سکتا ہے، اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی دنیا متفق نہیں ہے، اور ہر ملک اور ہر طاقت اپنے اپنے طور پر اس سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے دہشت گردی کے جو چینجنگ ڈائمینشنس ہیں ان کے حوالے سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر واشنگٹن ڈی سی کے پولی ٹیک کے سینئر ریسرچر عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور اب سے اور ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون پر بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب ہیں جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ہے۔ ان دونوں ماہرین سے ہم گفتگو کریں گے، اور دوسرے ہاف میں ہمارے ساتھ تو کچھ مزید لوگ بھی ہوں گے۔ آغاز کرتا ہوں عارف انصار صاحب آپ سے، یہ فرمائیے کہ تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں جو دہشت گردی ہے، اب اس کے ڈائمنشنس کیا ہیں؟
جی جعفی صاحب، آپ نے جس طرح یہ پس منظر پیش کیا کہ ظاہری بات ہے جو 911 کے بعد ایک گلوبل کیمپین شروع ہوئی ایکسٹریمزم کے خلاف، وہ جس نوعیت کی تھی جب شروع ہوئی، کن چینجز سے گزری اور اب وہ کیا بن گئی ہے، میرا خیال ہے وہ کافی تبدیلی ہے۔ اور کسی حد تک جو چیلنجز فیس ہو رہے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، پالیسی کیا ہونی چاہیے کہ اب اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے، اس میں مشکلات بھی اسی لیے زیادہ پیش آ رہی ہیں کہ وہ کچھ بن اور چیز گئی ہے۔ اب جب شروع ہوئی تھی یہ کیمپین تو شاید کچھ اور تھی، ذرا آسان تھی، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کو بیک گراؤنڈ کو دیکھیں کہ جو شروع ہوئی اس وقت کس طرح کی حکمت عملی اپنائی گئی۔ ظاہری بات ہے کہ گراؤنڈ ٹروپس انٹروڈیوس ہوئے، نیٹو اور امریکہ بڑے خود انوالو ہوئے، اور پھر بتدریج وہ شفٹ ہوئی پالیسی، اور اسی دوران مختلف کیپٹلز میں الیکشن ہو رہے تھے، امریکہ میں بھی صدورتیں چینج ہوئیں، پولیٹیکل پارٹیز چینج ہوئیں، پالیسی اسٹریٹجیز چینج ہوئیں، جو کہ گراؤنڈ ٹروپس سے چینج ہو کے اس طرف آئیں کہ زیادہ ریلائنس جو ہے وہ ایلائز کی اوپر کی جائے، پھر امفسس بڑی کہ اسمارٹ ٹیکنالوجی زیادہ یوز کی جائیں اور گراؤنڈ پریزنس کم کی جائے، اسپیشل فورسز کی تعداد بڑھائی گئی، اس پہ انحصار بڑھایا گیا، ساتھ ساتھ کاؤنٹرنگ نیریٹو، کاؤنٹرنگ فائنینسز، لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرنا، یہ جو کہ ان القاعدہ اور جس طرح کے گروپ ہیں ان کے لیڈروں کو ختم کرنا، اس پہ امفسس رہی، اور ہوتے ہوتے اس طرف بات پہنچی کہ ہمیں سیاسی حل بھی ڈھونڈنا ہے۔ بہت زیادہ جو حکمت عملی رہی ہے وہ کنیٹک سولوشن پہ رہی ہے، لیکن کم فوکس پولیٹیکل سولوشن پہ ہوئی ہے، جس میں صدر اوباما صاحب بھی پھر شامل ہوئے، اس کا کیا نتیجہ نکلا یا نہیں نکلا، لیکن اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرف پہنچ گئی کہ دو چیزیں ابھری، ایک تو القاعدہ تھی شروع میں، پھر اور طالبان تھے، آپ کہہ لیں کہ کم از کم افغانستان کی حد تک، پھر وہ ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا کہ القاعدہ اینڈ ایسوسیٹس، کہ ایسوسیٹس ان کے جو ارد گرد ہیں۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ بڑھتے بڑھتے داعش کا فینامنا ابھرا، اور اس نے اپنی ایک ڈائنامکس کریٹ کر لی، اور وہ میرا خیال میں شام کی، عراق کی سچویشن کے بعد شام کی جو سچویشن ڈیولپ ہوئی، اس کو ہم دیکھتے رہے کہ وہ ادھر کس طرح سے اس کے تانے بانے ملے ہیں، القاعدہ ایسوسیٹس ہیں، اور داعش ہے اور ان کے ایسوسیٹس ہیں, اور ہم نے پھر فوکس کیا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا فینومینن ہے, کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز میں صرف یہ دو نہیں ہیں, اور بھی بہت سے گروپس شامل ہیں جن کے پولیٹیکل عزائم ہیں, کسی کے گلوبل عزائم ہیں, کسی کے ریجنل عزائم ہیں یا لوکل عزائم ہیں. اور اب یہ صورتحال بنی شام کی وجہ سے کہ اس میں پولیٹیکل سیاست انوالو ہوتی, پولیٹیسائزیشن آف دا وار آن ٹیرر ہوئی, جو ہم اب کھل کے دیکھ رہے ہیں, جس میں چین اور روس کی جو پوزیشن ہے وہ ایکسٹریمزم پہ چینج ہوئی ہے, اور وہ اس کو اب ظاہر بھی کر رہے ہیں, اور میرا خیال میں وہ بعض لیول پہ امریکہ سے ایٹ آڈ ہیں, اور امریکہ بھی اب اس پوزیشن میں پہنچ گیا ہے کہ ساری اپروچز تو یوز ہو چکی ہوئی ہیں کہ اب کریں کیا, مطلب جنگ بھی کر لی ہے, فوجیں بڑھائی بھی گئیں, سرج بھی کی, کم بھی کی گئی, جو نوعیت ہے خطرے کی وہ بڑھ گئی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی چیز تھی جو نہیں کی گئی جو اب کرنی چاہیے,
اور وہ چیز کیا ہے جو جس کے بارے میں غور ہو رہا ہے کہ وہ نہیں کی گئی اس سے نمٹنے کے لیے؟
ابھی وہ ظاہر تو نہیں ہوا, لیکن جو ظاہری بات ہے کہ جو ریئلائزیشن آئے گی وہ اسی چیز کی آئے گی کہ سیاسی سولوشن کا حل نہیں نکل رہا. القاعدہ اور آئی ایس داعش تک جہاں تک بات ہے اس پہ یونینیمیٹی ہے, اس پہ سبھی اگری کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے, ان کو لیمینیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ کسی کی بھی نہیں سنتے بظاہر. اس کے نیکسٹ لیول پہ جو ہیں, آپ کہہ لیں, جہاں کہہ لیں آپ طالبان ہیں یا شام کے جس طرح مختلف گروپس ہیں, فری سیرین آرمی ہے یا اور جو بھی نام ہے جو ایسوسیٹ کے اس درجے میں آتے, کردز بھی آپ کہہ لیں نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں, وہ کسی کے لیے وہ ایکسٹریمسٹ ہیں, کسی کے لیے وہ نہیں ہیں, لیکن اس میں پولیٹیسائزیشن ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ جب تک اس چیز کی ریکگنیشن نہیں کی جائے گی کہ جہاں پہ پولیٹیکل انٹرسٹ انوالوڈ ہیں ان کو کس طرح سے اکوموڈیٹ کیا جائے کہ پولیٹیکل سولوشن نکلے, تو پھر خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں, کیونکہ پھر وہ اور پھیلے گی, اور جو اس کا ٹرینڈ ہے اب وار آن ٹیرر کا وہ انٹرسٹیٹ کانفلکٹ کی طرف جا رہا ہے اگر اس چیز کی ریکگنیشن نہیں کی گئی تو.
اچھا, ہمارے ساتھ رجی عارفان صاحب, بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, اگر ہم 90 کی دہائی کے اواخر کو دیکھتے ہیں اور پھر بعد کے پیریڈ کو دیکھتے ہیں, تو اس وقت آپ کو ایک یا دو ہی بڑے بڑے, جیسے کہ ابھی عارف انصار صاحب نے کہا کہ طالبان افغانستان کی حد تک, القاعدہ جو اس وقت تھی ایک بڑی تنظیم تھی, لیکن بعد کے تقریباً 15-20 سالوں میں جب ہم نے دیکھا تو بڑی تیزی سے دہشت گرد گروپوں کا ایمرجنس ہوئی نظر آتی ہے, الشباب, بوکو حرام, آئی ایس آئی اور مختلف گروپس. اس کا کیا سبب ہے؟ کیا یہ کوئی بہت تو منافع بخش بزنس نظر آتا ہے جن لوگوں کو کہ وہ دہشت گردی میں انوالو ہو کے پیسے بھی کماتے ہیں اور ایک ان کو سکون بھی ملتا ہے, تمانیت کا بھی احساس ہوتا ہے, نوجوان بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں, کیا اسباب کیا ہیں اس کے؟
جی بہت شکریہ آپ جعفری صاحب, جس طرح آپ لوگوں نے بیک گراؤنڈ بتا دیا, اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا میں جنگیں تو ہوتی رہی ہے, کنونشنل بھی رہی ہے, پھر اس کے بعد ان کنونشنل ڈائمنڈ, پھر اس کے بعد اس میں ایک ڈیٹرنٹ آ گیا جو نیوکلیئر کا تھا. تو جو کنونشنل جنگیں ہیں یا نیوکلیئر جنگیں ہیں وہ کولڈ وار کے وقت میں تو یہ ریجیم چینج یا انفلوئنس کے لیے یا اس کے لیے کوئی انٹیلیجنس آپریشن یا اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد ایک نیا جنگ جو ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ سب کنونشنل وار, اور سب کنونشنل وار میں اسپیشلی جو ہیومن ہے اس کو زیادہ امپورٹنس ملا, بہ نسبت ہتھیار کے, بہ نسبت بم کے, بہ نسبت فوجوں کے, یعنی جو کنونشنل ہوتی ہے. اب ایک ایسا ڈائمینشن اس دنیا میں آ گیا کہ فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار اور اس کے بعد نیوکلیئر ایرا, اس میں تو جنگ نہیں ہوئی ہے, سب چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہی کنونشنل, لیکن جو اب عالمی سطح پر اس کو دیکھا جائے اور ایک نیا ڈائمینشن جو عالمی طور پر اس میں ایڈ ہوا ہے, مطلب کہ اٹ از ایوری ویئر آل اوور دا ورلڈ جس کو دیکھا جاتا ہے, وہ ہے اب سب کنونشنل وار اور نان اسٹیٹ ایکٹر کو ایک کرنسی مل گئی. اب یہ کرنسی بعض لوگ اس کو جس طرح کرنسی کو استعمال کرتے ہیں اسمگلنگ کے لیے, اور وہی کرنسی استعمال ہوتی ہے جو آپ کسی بڑے سورس سے اس سے کوئی چیزیں بھی لیتے ہیں. اب کرنسی کا استعمال جوئے میں بھی ہے, اور کرنسی کا استعمال جو ہے وہ کسی کے لیے دوائی دینے میں بھی ہے. تو یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہے, اب مختلف قوتیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، اس کے علاوہ ملک ہے، ان کے مفادات ہیں اور ان کے لیے ایک اعلی کار بھی بن چکا ہے، اس کے علاوہ کہ جو یہ نیٹ ورک ہے ان کے اپنے بھی کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ یہ جو نیٹ ورک ہے جس طرح القاعدہ ہے وہ بھی اپنا رنگ بدلتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ وہ اگر پہلے عراق میں تھا تو اس کے بعد جب داعش پیدا ہوا تو ان کے ساتھ پھر وہ راستے ان کے الگ ہو گئے۔ اب وہاں پر داعش کی ایک بین الاقوامی سوچ اور بین الاقوامی سوچ کے ساتھ ساتھ ان کا ایک حصے پر اس ماڈرن ایج میں جہاں پر نو فلائی زون اور جہاں پر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں زمینی طور پر ایک بہت بڑے رقبے پر ان کا قبضہ ہو گیا، تیل بیچتے رہے، باقاعدہ ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار، ہر چیزیں ان کے سامنے آ گئی۔ تو ظاہر ہے یہ چیزیں زمین سے اگی تو نہیں ہے، یہ مطلب ہے کہ اس طریقے سے تو پیدا نہیں ہو گئی ہے کہ جس طرح نبادات پیدا ہوتے ہیں یا جمادات پیدا ہوتے ہیں یا جو درخت اٹھتے ہیں، اس طرح تو نہیں۔ تقریباً بہت تھوڑے عرصے میں داعش کو دیکھو تو تقریباً 16,000 کے لگ بھگ اور وہ بھی مختلف ملکوں سے، 40-45 ملکوں سے، وہ بھی ایجوکیٹڈ لاٹ، وہ بھی ینگ لاٹ۔ ان کی موٹیویشن ایک، ماڈرن ٹول استعمال کرتے ہیں، ماڈرن گیجٹ استعمال کرتے ہیں، سائبر کو استعمال کرتے ہیں اور اپیل ان کا انٹرنیشنل ہے اور نیریٹو۔ تو آج کل جو وار ہے دس از وار آف نیریٹو، اور نیریٹو جو ہوتے ہیں جس کو اپیل کرتا ہے اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کا کوئی رنگ نسل نہیں ہوتا۔ تو یہ ابھی ایشو اتنا کمپلیکس ہو چکا ہے، یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہے اور پھر جو سب کنونشنل وار ہے اور پھر اس کو جس طریقے سے لوہے کو کاٹنا، اسی کو اس کے خلاف استعمال کرنا، سب گروپ اس میں کریٹ ہونا، تو یہ ایک دنیا میں ایک نیا طاقت کے طور پر اور ایک ہتھیار کے طور پر ابھر آیا ہے اور یہ اتنا سمارٹ ہے اور کہ اس کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ نہ اس کے پاس کوئی ایجنڈا ہے اور نہ اس کے پاس کوئی محاذ ہے اور نہ اس کے پاس کوئی بیٹل کرائی ہے، نہ اس کے پاس کوئی یونیفارم ہے، تو وہ ہر شکل میں ہر جگہ پر ان چوڑیل کی طرح موجود ہے۔ تو یہ ایک حقیقت تو ہے اپنی جگہ پر، اور جس کو ہم یو ایف او کہتے ہیں، یو ایف او نہیں ہے، ایک حقیقت ہے اپنی جگہ پر، لیکن جو کام کرتے ہیں وہ یو ایف او والے ہیں۔ اور یہ جو اس کے لیے ابھی جو عالم ایک ملک کا کام نہیں ہے، یہ پورے دنیا میں اس کے لیے کوئی ایسا رجیم تلاش کرنا ہوگا کہ فرسٹ آف آل اس کے روٹ کازز کو دیکھا جائے، اس روٹ کازز کو کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے یا ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے یا اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے پازیٹو طریقے سے۔ پھر یہ جو نیریٹو کریٹس ہوتے ہیں تو ان نیریٹو کے کاؤنٹر نیریٹو کس طریقے سے لانے ہیں اور کتنی اس کی ایکسیپٹیبلٹی دینی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو انیکویلٹی ہے، سوشل انجسٹس ہے، بعض ممالک میں بہت زیادہ افراتفری ہے، ویک کنٹریز ہیں، وہاں پر ان کے پنپنے کا اور وہاں پر سے یہ اپنے نیریٹو کا ڈیولپ کرنا ان کے لیے پھر آسان ہوتا ہے۔ اور ابھی تو اب سمجھ لے کہ میرے خیال میں کہ نیکسٹ جو وارز ہوں گے تو وہ اس طریقے سے نہیں لڑے جائیں گے، اور جس طریقے سے ابھی امریکہ کی اپنی بھی پالیسی ہے کہ ہم میرینز کو یا اپنی فوجوں کو اس طریقے سے استعمال نہیں کریں گے بلکہ سٹینڈ آف ڈسٹنس پر رہیں گے، اور سٹینڈ آف ڈسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈرون میں استعمال کریں، آپ انٹیلیجنس بیس آپریشن کریں، آپ کو ہوائی جہازوں کو استعمال کریں، میزائلز کو استعمال کریں، پھر یہ ہے کہ سب اسی قسم کے گروپس پیدا کر کے ان کو لڑایا جائے۔ تو یہ ایک نئے ڈائمنشن جو ہے دنیا کے جنگوں میں یا دنیا کے جو دفاع ہے یا جو اسٹریٹجی ملٹری اسٹریٹجی ہوتی ہے یا ڈیفنس اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس میں یہ نئے ڈائمنشن جا چکے ہیں۔
اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے منظر قریشی صاحب نے لندن سے، آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن افیئرس کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ منظر قریشی صاحب، ابھی جو آپ نے سنا ہوگا بریگیڈیئر سید نذیر صاحب کو، دو بڑے امپورٹنٹ الفاظ استعمال کیے ہیں، ملکی مفادات اور اعلی کار، تو کیا یہ بات تو بھی مصدقہ ہے یا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ بعض قوتیں، بعض ممالک اپنے مفادات کے لیے، اپنے اعلی کار بنانے کے لیے اس قسم کے گروپس کریٹ کرتی ہیں، یہ یا صرف یہ ہے کہ یہ ایک لوکریٹو بزنس ہے, اس میں لوگوں کو بڑی تلسماتی سی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو مار رہے ہیں, لوگ ہم سے ڈر رہے ہیں, نام آ رہے ہیں, کیا کیا سبب کیا ہے یہ؟
جی اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو یہ کافی پرانا ایک کانسیپٹ ہے جس میں کہ پراکسیز کریٹ کی جاتی تھیں اور جا کے جنگیں کی جاتی تھیں. رومن زمانے میں بھی چلا آ رہا تھا اور بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. اب جہاں تک جہاں بات ہے کہ یہ خود سے کریٹ ہوتے ہیں, کئی اس میں ڈفرنٹ ٹائپ کے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول کے اوپر ہے. لیکن آج کل جو کنٹمپریری ہمارے زیادہ تر ٹیررسٹ گروپ جو اس وقت سروائیو کر رہے ہیں, کسی نہ کسی وقت پہ یا آج کل کوئی نہ کوئی ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے پیچھے سے. یہ سارے موسٹلی جو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسٹیٹ اونڈ ہوتے ہیں ایکسیپٹ فار فیو, کیونکہ اس کے بغیر ان کا سروائیول جو ہے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. تو یہ زیادہ تر جو گروپ ایسے بن گئے ہیں آج کل وہ وہی ہیں جو کہ کسی نہ کسی کی اپنی ڈائریکٹلی, کیونکہ وار کرنا بہت ایکسپینسو پڑتا ہے آج کل اور کافی کنٹامنیشن ہوتی ہے اور اس کی دنیا کے اندر مصیبت بن جاتی ہے ان ملکوں کے لیے جو جنگ شروع کرتے ہیں انلیگل. تو یہ ایک نیا کانسیپٹ شروع ہوا ہے جو کہ ریسنٹلی پچھلے کوئی 10 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پراکسیز کریٹ کی جاتی ہیں.
میں ذرا سا یہاں آپ کو روکوں گا مندر صاحب, کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پراکسی وارس لڑتے ہیں؟
جی میجورٹی جو اس وقت جو ہم میں نے دیکھا ہے اس وقت جس آپ جس ریجن کو بھی آپ, میں نام نہیں لینا چاہوں گا کسی کا, لیکن آپ میجورٹی ہم جس بھی ریجن میں جاتے ہیں تو اس وقت جو کام کر رہے ہیں آن دا گراؤنڈ جو جنگیں اس طرح کی کر رہے ہیں ان کے پیچھے کسی نہ کسی ملک کی سپورٹ اور فائنینسز شامل رہتے ہیں. اور یہی ایک مشکل ہے کہ اس کو آپ کنٹرول یا ختم کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اگر کچھ دیر کے لیے ان کو کوئی سیٹ بیک ہوتا بھی ہے جس طرح پاکستان میں TDP کو تھا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ودرا کر جاتے ہیں, لیکن کیونکہ ان کے پیچھے سے جو سورس ہے وہ نہیں بند ہوا ہوتا فائنینسنگ کا اور سپورٹ کا, تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ری گروپ کر کے ایک نئے اس میں آ جاتے ہیں دوبارہ سے, اور یہ نیور اینڈنگ ایک وار شروع رہتی ہے.
اچھا اور آپ جو بتا رہے تھے کہ ریجنس میں یہ دوسروں کے مفادات کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اپنے مفادات کے لیے بھی کام کریں گے.
جی بالکل, یہ ایک انڈسٹری سی بن گئی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو, یہ ایک وار کی انڈسٹری سی بنتی جا رہی ہے کہ جو لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایمونیشن بھی سیل کیے جا رہے ہیں اور ناٹ اونلی دیٹ دوسرے ملکوں کو ڈیز سے بیچ کر جا رہے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ڈیفائن کریں کہ کس قسم کی ٹیررزم اس وقت دنیا کے اندر ہے تو وہ آپ چند ہی کے اندر ہم گن سکتے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں, جس طرح کے اسٹیٹ اسپانسرڈ ہیں اور ڈسینٹ ہوتا ہے کہ کسی ایک ملک کے اندر لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں اور وہ الگ ہونا چاہتے ہیں, اور پھر پولیٹیکل ہوتا ہے آئیڈیولوجسٹ ہوتے ہیں جس طرح کہ لیفٹ اور رائٹ کے آپس میں لڑائی جنگیں ہو رہی ہیں اور مار رہے ہیں ایک دوسرے کو اور ٹیررائز کر رہے ہیں. اسی طرح ریلیجیس ہوتے ہیں کہ ایک ریلیجن دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن ساتھ ہی کرمنل بھی ہوتے ہیں اور اکنامک ٹیررسٹ بھی ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایتھنک بھی ہوتے ہیں کہ ایک ریس دوسرے کے اگینسٹ کر رہی ہے. یہ چند ہیں جو کہ طریقے سے ٹیررزم ہوتے ہیں, لیکن آج کل جو ہے کیونکہ یہ سب کچھ ریلیٹ الٹیمیٹلی ہم دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی کو فائنینشیل فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے, تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں گے تو بہت ایزی ہوتا ہے ٹریس بھی ہم کر پائیں گے, اور ہم ایگزیکٹ تو پن پوائنٹ نام نہیں لے سکیں گے لیکن کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون ان کو اسپانسر کر رہا ہے. تو ان کو اسٹاپ بھی کرنا جو ہے, اگر وہ اسپانسر جس دن اسٹاپ کر جاتا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی اس ایریا کا جو ریجن کا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ خود ہی تھم جاتی ہیں.
عارف انصار صاحب, قبل اس کے آپ جائیں میں آپ سے ایک سوال اور کروں گا اور اس کا جواب میں بریک کے بعد آپ سے لوں گا. سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ 90 کی دہائی کے بعد ان گروپوں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا ہے, اب نئے نئے گروپ سامنے آ رہے ہیں اور ان میں بڑے طاقتور گروپ بھی ہیں جیسے بوکو حرام ہے, ISIS ہے, یا حزب اللہ ہے, یا الشباب ہے. تو اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ کیا یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر, یہ ایک دوسرے کی فرینچائزز ہیں, بڑے پیمانے پر ان کو پھیلایا جا رہا ساری دنیا میں ایک منصوبے کے تحت؟ میں اس کا جواب آپ سے لوں گا ایک بریک کے بعد.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں. ये प्रोग्राम براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیا ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ اردو voa.com پر سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے پیشکش یاسمین جمیل
ویلکم بیک جی عارف انصار صاحب
نہیں جعفی صاحب اس کا میں سوال کا جواب اس طرح سے دوں گا کہ جس طرح ابھی ذکر بھی ہوا کہ یہ جنگیں یا اس طرح کی جو وارفیئر ہے یہ تاریخ میں پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی ظاہری بات ہے اس میں بہت سارے ویوز ہیں کنسپریسی تھیوریز بھی بہت ساری ہیں لیکن اس کا ایک اینگل جو یہ بنتا ہے کہ اگر ہم تاریخ میں نظر ڈالیں تو جو یہ کشمکش بیلنس آف پاور کی ہے بڑی طاقتوں کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور میرا خیال ہے جو پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم اس وقت اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو ان علاقوں میں بہت سے گروپ سے اسی طرح کے ان کے مختلف نام تھے ان کو مختلف قسم کے ڈیفینیشن سے اور انہوں نے بربریت پھیلائی بھی اور کرتے بھی تھے وہ اسی طرح کے جو ان کی کیپیبلٹی اس وقت تھی اس لحاظ سے وہ کر رہے تھے آگے پیچھے تحس نحس لیکن جب وہ معاملہ ختم اسی طرح ہو سکا تھا کہ جب بڑی جنگیں ہوئیں عالمی طاقتوں کی ایک نتیجہ نکلا تو وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں نیشن سٹیٹ ابھر کے آ گئی اس میں کلیئرلی ڈیفائنڈ ونرز آ گئے کلیئرلی ڈیفائنڈ لوزرز ہو گئے معاملہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا تو ایک طریقہ جو ہے سمجھنے کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے کہ عالمی طاقتوں کی کشمکش ابھرتی ہوئی اسٹیبلشڈ ایمرجنگ پاورز کی تسل جو ہے وہ بہت ہیٹ اپ ہوئی ہوئی ہے اور جب تک وہ ہے یہ گروپس بیچ میں پرورش پا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں جیسے ہم نے بات کی کچھ گروپوں کے خلاف یونینیمیٹی آف ویو ہے کس طرح سے کیا جائے کچھ کے خلاف نہیں ہے لیکن اگر ہم تاریخ کا تجزیہ لے کے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ زاویہ سامنے آتا ہے کہ جب تک وہ کشمکش سیٹل نہیں ہوگی ان گروپوں کو پوری طریقے سے ختم کرنا مشکل ہے اور اس لیے اگر ہمیں تاریخ کوئی لیسن دیتا ہے تو ہمیں شاید پھر کوئی گرینڈ اگریمنٹ کرنا پڑے گا مختلف طاقتوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے کہ یہ نہ ہو کہ ہم اسی طرف چلے جائیں جس طرح ماضی میں ہوا ہے
تو عارف انصار صاحب یہ پرسیپشن کس حد تک درست ہے کہ ان میں سے بعض کو یا اکثر کو یا زیادہ تر کو کریٹ کرنے والے خود وہی لوگ ہیں وہی ملک ہیں وہی طاقتیں ہیں جو بعد میں ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں
تو یہ اینگل اس اینگل کو اس تجزیے کو اس نظر کو دوام دے گا کہ ظاہری بات ہے کہ یہ گروپس کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوئے تھے اگر دیکھا میں کسی ایک ملک کی ذکر نہیں کر رہا تمام عالمی طاقتیں کرتی رہی ہیں اور اسی لیے اس میں یہ اب دنیا میں گڈ اینڈ بیڈ ایکسٹریمسٹ کی وجہ یہی ہے کہ ایک جو ایکسٹریمسٹ ہے ایک ملک اس کو کہتا ہے کہ وہ اس کے انٹرسٹ میں ہے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارے خلاف کر رہا ہے اور اسی وجہ سے چین اور روس جو ہیں وہ انکریزنگلی انوالوڈ ہوئے ہیں روس جو سیریا میں کر رہا تھا وہ تو کہہ تو یہی رہا تھا کہ شام کی یا کہہ تو یہی رہا کہ ہم داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں لیکن وہ زیادہ تر کارروائی تو ان لوگوں کے خلاف کر رہا تھا جو شامی حکومت کے خلاف لڑ رہے تھے کیونکہ اس کی وری جو ہے تھی شام کے روس کی وری شام میں یہی تھی کہ ان کا ایلائے کہیں وہاں ڈوب نہ جائے
جی
تو یہ جو اب تانے بانے ہیں ایکسٹریمزم اب جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے اس میں یہی وری رہی کہ جو دوسری طاقتیں ہیں ابھرتی ہوئی ان کی نظر میں یہ ہے کہ اس طرح سے اگر یہ پھیلتی گئی تو ہمارے تو ایل آئی بھی گرتے جا رہے ہیں بیچ بیچ میں تو اس لیے اس کا یہ بڑا امپورٹنٹ زاویہ ہے کہ ایکسٹریمزم شاید ہمیشہ ہی رہی ہے اور میں نے میرے خیال میں کچھ دوستوں سے بحث ہو رہی تھی کہ ماضی میں جو تاریخ میں تو اس سے بھی بہت ہی بربریتیں ہو چکی ہوئی ہیں ظاہری بات ہے لیکن آج کل تو یہ ماڈرن ویپنز ہیں اور اس کی وجہ سے ایک نوعیت فرق ہو گئی ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ کس طریقے سے ختم ہو سکتی ہے اس میں یہی ہے کہ پولیٹیکل سولوشن ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایسے گروپس جو کہ کسی کی بات نہیں مان رہے وہ تو ظاہری بات ہے سب ہی پتہ ہے جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان میں جو سچویشن بن رہی ہے کہ روس اور چین جو ہیں وہ داعش کا جو بڑھتا ہوا فیئر ہے اس کی وجہ سے وہ ان کی یونینٹی آف ویوز ہے اور افغان طالبان کے ساتھ وہ اپنے تانے بانے بڑھا رہے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید افغان طالبان تو پھر بھی ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے شاید وہ اگر سیٹل ہو جائے تو وہ آئی ایس کی جو کا بڑھتا ہوا انفلوئنس اس کو روک سکے
بہت شکریہ عارف انصار صاحب آپ کا اور سامعین ہمیں اس وقت تو جوائن کیا جناب سلمان جاوید صاحب نے جو سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ کنٹمپریری ریسرچ کے سربراہ ہیں پاکستان میں سلمان جاوید صاحب آپ نے اس پر بہت کام کیا ہے آپ اس پر لکھتے بھی ہیں کاؤنٹر ٹیررزم آپ کا خاص سبجیکٹ بھی ہے ایک بات ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے آپ کہ آج تک دنیا ٹیررزم کی ایک ڈیفینیشن پر کیوں رضامند نہیں ہو سکی ہے؟
بہت شکریہ جعفری صاحب. پہلے تو ہمیں اس چیز کو ڈیفائن کرنا ہوگا, جیسے ہم نے کہا کہ ٹیررزم ہے کیا, لیکن اس سے بھی پہلے ہمیں اس چیز کو کلیئر آؤٹ کرنا ہوگا کہ ٹیررزم جو ہے, جو آج کی دنیا کے اندر جس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, جو مباحث کا حصہ ہے, اس کو صرف اسلامک ٹیررزم یا مسلم ٹیررزم کے ساتھ جوڑنا بھی جسٹس نہیں ہے. لیکن چونکہ 9/11 کے بعد سے دنیا کا زیادہ تر جو فوکس تھا وہ مسلمانوں کو کی طرف یا القاعدہ کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف مڑ گیا, تو ہم لوگوں کی جتنی بھی آج کل کی ریسرچ ہے یا جو بات چیت ہے وہ اسی ٹیررزم کی طرف مرکوز ہے, ہماری جو توجہ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا دنیا کے اندر صرف اور صرف اسلامک ٹیررزم چل رہی ہے یا اس میں کچھ اور ٹیررزم جو ہے اس کا بھی ہاتھ ہے, جو کہ پھر ایسکلیٹ کرتی ہے اور دنیا کے اندر ایک کانفلکٹ کا جو ماحول ہے وہ پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کی طرف جو ہے یا مسلمانوں کی جو اسلامک ٹیررزم اس کی طرف کیوں آئے, اس میں دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے ہائی پروفائل ٹارگیٹس دیکھے کہ انہوں نے ان پہ اٹیک کیا, اور دوسرا ٹرانس نیشنل یا سپرا نیشنل ٹیررزم جو ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے ٹیررزم کے اندر یا اسلامک ٹیررزم کے اندر زیادہ نظر آتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں ٹیررزم کے جو فارمیٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا اور اس کی جو بنیاد ہے اس کی طرف پہ جانا پڑے گا, جس کے اندر ہمارے پاس یقیناً ریلیجیس ٹیررزم بھی آتی ہے, جس کے اندر سیکٹیرین اور پین اسلامزم دونوں کا کانسیپٹ ہے, جس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے کچھ مبصرین جو ہیں تبصرہ بھی کر رہے تھے, جس میں القاعدہ, ٹی ٹی پی, جماعت الاحرار, آئی ایس, آئی آر جی سی, اس طرح کے گروپس موجود ہیں. دوسرا پھر ہمارے پاس وائلنس بیسڈ آن نیشنلزم اور سب نیشنلزم جو ہے وہ آتا ہے, جیسے کہ پی کے کے کا تذکرہ ہوا, آئی آر اے ہے, بی ایل اے ہے, بی آر اے پاکستان کے تناظر میں, یا ٹیررزم بیسڈ آن ریسزم جو ہے وہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. پھر ہمارے پاس وائلنس جو آتا ہے اس کی تیسری ایک اپروچ آتی ہے جو کہ انارکک اپروچ ہوتی ہے, جس کو ہم لون وولف کا ایک فینومینا ہم امریکہ کے اندر دیکھتے ہیں یا دیگر کچھ ممالک میں دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان تمام جو دہشت گردی کے جو مبادیات ہیں ان کے اندر کامن چیز کیا ہے. جب ہم اس چیز کو پکڑ لیں گے تو پھر ہم یہ دیکھ سکیں گے ٹیررزم کو ایز اے ٹول کیوں استعمال کیا جاتا ہے, اور پھر اس ٹول کے تناظر میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس بات کو ہم ٹیررزم کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں, جیسے گردی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں, کس بات کو ہم ٹیررزم کے ساتھ لنک اپ نہیں کر سکتے. اب ٹیررسٹ جو ہیں ان کی دو طرح کی میتھڈالوجیز ہوتی ہیں, ایک تو ان کی آئیڈیالوجیکل میتھڈالوجی ہوتی ہے, نظریاتی میتھڈالوجی. اس کے ذریعے وہ سب سے پہلے کسی بھی انسان کے اندر ایک ول ٹو کل کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. اب ہمارے پالیسی میکر جو آج کل دنیا میں موجود ہیں, جتنا بھی میری ناقص رائے کے مطابق, انہوں نے زیادہ تر جو ڈسکس کیا ہے یا جو بات کی ہے وہ انہوں نے اس کی آپریشنل میتھڈالوجی کے اوپر ڈسکس کیا ہے, یعنی ان کے جو کائنیٹک آپریشنز ہیں یا ان کے جو فورن ہینڈل, جس طرح پاکس سے تھوڑی بہت پہلے بات ہو رہی تھی, اس منظر نامے کو زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے. لیکن اس کے بیک اینڈ کے اوپر کہ کس طریقے سے یہ ٹیررسٹ تیار ہوتے ہیں یا کس طریقے سے اپنی جان دینے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں, اس بات کو بہت کم لوگوں نے ڈسکس کیا. جب ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ ڈیولپنگ ول ٹو کل جو ہے وہ کس طریقے سے آتی ہے, تو شاید ہم اس کی جڑ تک بھی پہنچ سکیں گے, کس بات کو ہم ٹیررزم سے لنک اپ کر سکتے ہیں, کس بات کو ٹیررزم سے ہمیں نہیں جوڑنا چاہیے. ہم اگر دیکھیں تو القاعدہ, آئی ایس, ٹی ٹی پی یا ایون اب آئی آر ٹی سی کی طرف اگر ہم جائیں, جو کہ سیکٹیرین بیسڈ ٹیررزم ہے, یا پی کے کے آئی آر اے, بی ایل اے, بی آر اے ٹیررزم جو ہے, یا جو سب نیشنلسٹ جو ٹیررزم ہوتی ہے, اس کے اندر ایک آئیڈیالوجی کو باقاعدہ پروان چڑھایا جاتا ہے. جب تک آپ اس آئیڈیالوجی کا ایک فیسینیٹنگ رخ جو ہے وہ کسی کو نہیں پڑھائیں گے یا سمجھائیں گے, تب تک وہ آمادہ نہیں ہوگا آپ کے کورس کو جوائن کرنے کے لیے. تو ان کی ہیومن ریسورس کی جو سپلائی ہے وہ اس وجہ سے ختم نہیں ہو پا رہی, اس کو ہم ڈرائی آؤٹ نہیں کر پا رہے. اس کے بعد دوسری بات آتی ہے جو کہ پھر آپریشن میتھڈالوجی ہے, کہ وہ کس طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں, کس طریقے سے وائلنس کریٹ کرتے ہیں, سیوسائڈ بومبرز کس طریقے سے بناتے ہیں. تو ہم اگر یہ دیکھیں کہ یہ جو القاعدہ ہے یا اس کے جو جڑ ہے وہ 9/11 کے بعد پیدا نہیں ہوئی, نہ ہی وہ 80 کی دہائی میں افغانستان سے پیدا ہوئی. اس کی جڑیں اگر ہم دیکھیں پری ماڈرن ہسٹری کے اندر, تو وہ ہمیں مصر کا جو وائلنس ہے یا الجزائر کا جو وائلنس ہے یا ویسٹ بینک کے اندر کچھ واقعات ہوئے تھے, اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں سے اس کی جڑیں ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. جب ہم اس کو بنظر غائب پڑھنا شروع کریں تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ اس ٹیررزم کا یا اس شدت پسندی کا جو رخ ہے وہ موڑا گیا تھا افغانستان کی طرف, اور پھر افغانستان کے جو اسپل اوور افیکٹ تھا وہ پھر پوری دنیا نے اس کو بھگتا ہے, اسپیشلی پاکستان نے. تو ہم لوگ اگر ہم اس چیز کو, یعنی جو ان کا وار آف نیریٹو کی جیسے بریگیڈیئر کرنل سید رضا پہلے بات کی, اگر ہم ان کی ول ٹو کل کو پڑھنا شروع کر دیں اور اس کو سمجھنا شروع کر دیں ان کے آئیڈیالوجیکل اسپیکٹ کو, تو مجھے امید ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو بھی جانچنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ٹیررسٹ جو ہیں ان کو ہم لوگ کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک کے اندر ایک ٹرم کوائن کی گئی تھی فیسلیس اینیمی کے نام سے. اب اس بات سے مجھے شدید اختلاف ہے, کیونکہ جب تک ہم اس فیئر فیکٹر کے اندر رہیں گے کہ ہم اپنے دشمن کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, اس کا کوئی جھنڈا نہیں ہے, اس کی کوئی شکل نہیں ہے, تو ہم تب تک اس کو ایک سوشل ایول کے طور پر آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتے افیکٹولی. ہمارے درمیان جو موجود لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے درمیان جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس چیز کو پروان چڑھا رہے ہیں, اگر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, اور بالکل ہمارے سامنے وہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں, تو اسی وجہ سے ہماری جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ بھی فلاڈ ہوتی ہیں, ہماری ڈیفینیشنز جو ہوتی ہیں وہ بھی فلاڈ ہوتی ہیں. فیسلیس اینیمی تو ہمیں ان کو کہنا چھوڑ دینا چاہیے, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو باقاعدہ سوسائٹی کے اندر سامنے لا کر ان کو ایز اے سوشل ایول جو ہے وہ ڈکلیئر کر کے پھر ان کے خلاف ہم کائنیٹک آپریشنز کے اوپر جا سکتے ہیں. تو اگر آپ ٹیررزم کی بات کریں گے یا اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں گے, تو میرے ناقص رائے کے مطابق سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی جو پیچھے نظریات ہیں وہ کس قسم کے ہیں. اگر تو وہ نظریات ایسے ہیں جس کے اندر وہ کسی بھی وائلنس کے حق میں ہیں, جس کے ذریعے وہ اپنے مفادات کو حاصل کر سکیں, تو اس چیز کو بلا مبالغہ یا لا محالہ ہمیں ٹیررزم کے ساتھ جوڑنا پڑے گا یا دہشت گردی کے ساتھ. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جس کے اندر وائلنس تو موجود ہے لیکن اس کے اندر کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں, کسی انوسینٹ کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا, یا کسی ایسی جگہ پہ وہ وائلنس ہوا ہے جس جگہ کے اوپر کوئی ملٹری بیس موجود تھی, تو اس کو پھر اس کے جو معاملات ہیں اس کو ہم ڈفرینٹ نگاہ سے دیکھنا شروع کریں گے.
اچھا, سلمان جاوید صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, یہ بتائیے مجھے, جو ابھی سلمان جاوید صاحب بات کر رہے تھے میتھڈالوجی کے حوالے سے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آج کی جدید دنیا میں کیا کیا میجرز لیے جا رہے ہیں, کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟
جی, جہاں تک اس کو روکنے کا تعلق ہے یا کاؤنٹر کرنے کا تعلق ہے, تو بنیادی چیز آ جاتی ہے کاؤنٹر نیریٹو. آپ کے ان کا جو بیانیہ ہے, اس بیانیہ کے خلاف آپ نے کون سا بیانیہ دینا ہے تاکہ اس میں ایکسیپٹیبلٹی بھی ہو کامن آدمی کو بھی, تاکہ مزید میں ریکروٹمنٹ میں کر سکے. اور دوسری بات یہ کہ ان کا جو بیانیہ ہے اس میں سے آپ نے ان کی اسٹرینتھ سینٹر آف گریویٹی نکالنی ہے, کہ آج کل جو جنگ ہے تو میں اس میں سینٹر آف گریویٹی اس کے بیانیہ کو سمجھتا ہوں. اور آئی ایس کا اپنا بیانیہ ہے, القاعدہ کا اپنا بیانیہ ہے, جیش العالمی کا الگ بیانیہ ہے. ان بیانیوں کو دیکھ کر تو ہمارے پاس بہت قابل لوگ, ڈاکٹر جو سائیکاٹرسٹ ہے, سائیکالوجسٹ ہے, اور باقی ہیومن ریسورس پر ان کی نالج ہوتی ہے, کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کرنا, پھر ان کے ریکرچ ہوتے ہیں, کہ بہت سارے لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں تو ان سے یہ سارے معلومات ہوتے ہیں, تو اس کے مطابق ان کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک ایلیمنٹ بھی ہے. تو یہ ایلیمنٹ ایک انسان میں کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے اور کون اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, اور پھر اس کے لیے سائنٹیفک طریقہ کیا ہے, آپ کا میڈیا کا استعمال کس طرح ہے, آپ کے پولیٹیکل سسٹم کا استعمال کیا ہے, آپ کے جو سوشل جسٹس ہے اس کے علاوہ جسٹس سسٹم آپ کا کیا ہے, اس طریقے سے آپ کس طریقے سے لوگوں کے گریوانسز کو یا ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں, پھر ملکوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کو کس حد تک رکھنا ہے, آیا ڈپلومیسی فیل ہو جاتی ہے تو جنگیں ہوتی ہے, تو اور اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اس ڈسپیوٹ کو جس طرح فلسطین کا ہے, جس طرح کشمیر کا ہے, جو کہ اقوام متحدہ کے ایجنڈا پر پہلا اور دوسرا آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے, اب اس ڈسپیوٹ کو عالمی طاقتوں کی اور مطلب ہے کہ ان کا ایک وعدہ ہے, جی, ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ختم کیا جائے, تو یہ روٹ کازز پھر بن جاتے ہیں. پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے, جی, اور کہ بعض واقعات ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کنسپریسی تھیریز آ جاتی ہے, اور وہ کنسپریسی تھیریز زیادہ دکھتی ہے بہ نسبت حقیقت کے. اب 9/11 کو دیکھ لو, کتنے کنسپریسی تھیریز ہیں, وہ کنسپریسی تھیریز اور لوگ خریدتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں, اس پر بلیو بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہ ان کا اپنا کیا درا ہے. دوسرا ایک اور تھیری ہے کانڈولیزا رائس کی, جو 2006 میں اس نے اسرائیل کے ایک ٹینک کے ساتھ بنایا تھا, اور وہ تھا کریٹو ڈسٹرکشن. اب وہ کریٹو ڈسٹرکشن اس کے کیا معنی تھے, اس کے بعد داعش پیدا ہو گیا پورا مڈل ایسٹ, اور جو عرب اسپرنگ تھا وہ عرب آٹم میں بن گیا, اب تو ڈسٹرکشن میں بن گیا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہے یہ میرے خیال میں کہ یہ اکیلے صرف ریگ ٹیگ کسی گوریلا تنظیم یا کسی اس کا کام نہیں ہے, اس کے پیچھے بڑی سوچ ہوتی ہے جو لوگ اس کو کریٹ کرتے ہیں, جو ایجنسیز ان کو کریٹ کرتے ہیں, یا جو ملک یا فائنینسر ان کے پیچھے ہوتے ہیں, ان کے بڑے بڑے اہداف ہوتے ہیں اور انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو اب آج کل ریجیم چینج کا بھی ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کے ذریعے ایک طریقہ بن چکا ہے, پہلے دوسرے طریقے سے ہوتے تھے. تو مطلب ہے کہ یہ جو ایشو ہے اس کو عالمی ایشو سمجھ کر اس پر بیٹھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ اس کے لیے پولیٹیکل کون سا ذریعہ اختیار کرنا ہے, اور ڈپلومیٹکلی کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے, اور ملٹریلی اور کاؤنٹر نیریٹو کیا تیار کرنے ہیں, اور ان یہ جو 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 اس کی تعریف ہے تو اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی
صحیح,
اس لیے کہ ایک کا اور ٹیررسٹ ہے تو دوسرے کا وہ فریڈم
فائٹر, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی,
جو خلط پلٹ ہو چکی ہیں
صحیح.
تو اب یہ یہ ایک نان کنونشنل وار جو ہے, سب کنونشنل وار جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے, اور جتنا یہ بڑھے گا یہ کوئی نہ سمجھے کہ فلانا ملک دور ہے یا الگ وہ جزیرے میں واقع ادھر نہیں ہو سکتا, یہ ناسور پھیلتا جاتا ہے. تو جب تک اس کو روکیں گے نہیں, آج ایک کے ہاتھ انگلیاں جل رہی ہے کل دوسرے کے جلیں گے. جی
بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر سید ندوی صاحب, ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر سیمن شرف صاحب نے, جو کہ رائٹر بھی ہیں اور کالمسٹ بھی ہیں اور ان معاملات کے ماہر بھی ہیں. بریگیڈیئر سیمن صاحب یہ بتائیے کہ آج کیا اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کہ جب دنیا کے مختلف ممالک متفق نہیں ہو رہے ہیں ایک ڈیفینیشن کے اوپر اور اسے نمٹنے کی صورتحال پر, تو کیا کسی بین الاقوامی ادارے کے تحت اس کے بارے میں کوئی ایک لائحہ عمل مشترکہ طور پر طے کیا جائے؟
السلام علیکم, بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا, تمام پاکستانیوں کو سننے والوں کو میرا سلام پہنچے.
جی
سب سے پہلے تو آج بہت اندھوناک حادثہ ہوا ہے اسی موضوع سے,
جی لاہور میں اور کراچی میں, جی دو واقعات ہوئے, ایک نہیں بلکہ دو واقع ہوئے ہیں,
18 جانیں ابھی تک ضائع ہوئی ہیں, جن میں سرے پہرے اس پہ ڈی آئی جی ٹریفک ہیں
اور ایس ایس پی ہیں ایک, جی اور کراچی میں بھی واقع ہوا ہے, جرنلسٹ مارے گئے وہاں پر,
بہت بڑا رول پلے کیا تھا بلوچستان میں
جی
کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں, اور اس کے بعد وہاں سے تبدیل کر کے ان کو یہاں ٹریفک میں لگایا گیا
جی,
اور آج ان کی شہادت ہوئی. بات آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور انٹرٹوائنڈ معاملہ ہے, کیونکہ ایک ریاست کا جو اعلی کار ہے وہ دوسری ریاست کا دشمن ہے, اور وہ تیسری ریاست کا دوست ہے, اور چوتھی ریاست کا نہ دوست ہے نہ دشمن ہے, اور یہ جو سٹیٹس ہیں یہ کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتے ہیں. اگر آپ مشرقی وسطی میں جائیں اور آپ یہ فنومنا دیکھیں, سلفیز کا آپ دیکھیں, آئیسس کا, اور آپ دیکھیں القاعدہ کا, تو ان کی لائلٹی شفٹ ہوتی رہتی ہے, یہاں تک کہ اس وقت جو امریکہ کے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, وہ آن ریکارڈ ہیں بیشتر مرتبہ یہ کہنے کہ آئیسس کو جو فروغ دیا ہے وہ ڈیموکریٹس نے دیا ہے. اب ان کی جو یہ بات ہے اس کو غیر ذمہ دارانہ نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ جو لکھنے والے ہیں, جو ایونٹس کو فالو کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں, ہم پچھلے سات سال
نہیں, میں اصل میں ذرا سا آپ کو روکوں گا بریگیڈ سیمن صاحب جی, میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت ضرورت ہے, نہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت ضرورت ہے کہ کسی بین الاقوامی ادارے کے تحت جیسے یونائیٹڈ نیشنز سے
ضرورت تو کسی بھی مسئلے کے حل کی ضرورت تو ہر وقت ہوتی ہے, لیکن وہ کون سا بین الاقوامی ادارہ ہوگا, کیا وہ یونائیٹڈ نیشنز ہوگا؟
جی یہی میرا سوال ہے آپ سے,
کوریج دے دیتا ہے دوسرے ممالک میں انٹروینشنز کرنے کا, اور جب ممالک اس کوریج سے بھی آگے تجاوز کر جاتے ہیں تو وہ ان کو روک بھی نہیں پاتا. یونائیٹڈ نیشنز تو مکمل طور پہ بالکل غیر فعال ہو چکی ہے. تو یہ جو ڈیفینیشن آف ٹیررزم کی کہہ رہے ہیں کہ تمام ممالک اس پہ متفق ہو جائیں, وہ نہیں ہو پائیں گے. جیسے کہ جو ایک صاحب تھے جو برج سعد نذیر سے پہلے بول رہے تھے, انہوں نے ایجپٹ کی بات کی, اخوان المسلمین کی بات کی, اور کس طریقے سے وہ چل رہا تھا سلسلہ, بعد میں افغانستان میں نظام ہوا اور پھر وہ القاعدہ میں تبدیل ہوا, یہ سب کچھ ہوا. آپ اس کی پوری ہسٹری دیکھیں کہ ان کے پیچھے کون سے ممالک تھے اور کون سی ایجنسیز ان کو آگے چلا رہی تھی. تو یہ بہت بڑا گیم پلان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب صدر بش نے کہا کہ میں افغانستان میں جمہوریت لے کے آؤں گا اور وہاں پہ میں حملہ کروں گا, 9/11 کا بدلہ لوں گا, تو بمباری کرنے کے بعد وہ عراق کی طرف چلے گئے. عراق کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا
جی
القاعدہ کے ساتھ.
اچھا میں ذرا سا جی
عراق ہی سے
جی
آئیسس باہر نکلی.
اچھا
یہ اتنی پیچیدہ اور اتنی کنفلکٹڈ انٹرسٹ ہیں بڑے ایکٹرز کی اس کے اندر
جی
کہ اس کے اوپر کنسنسس ہونا اس وقت ناممکن ہے.
اچھا منظر قریشی صاحب, آپ سے میرا سوال ایک یہ ہے کہ جو ابھی بات تو ہو رہی تھی یہاں پر, سلمان جاوید صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی جو انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ بیشتر اگر آج آپ دیکھیں تو جو حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں تھا آج کا کہ بیشتر ٹیررزم گروپس جو ہیں وہ ایسوسیٹیڈ ہیں اسلام کے نام سے. کوئی بھی آپ گروپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, آئی ایس ایس دیکھ لیجیے, بوکو حرام دیکھ لیجیے, الشباب دیکھ لیجیے, حزب اللہ دیکھ لیجیے, تو آخر یہ پرٹیکولرلی اسلام کے نام سے کیوں ان کو منسوب کیا جا رہا ہے؟ یہ اپنے اسلام پسند ہونے کا کیا یہی ثبوت رکھتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کرے؟ اس کے کوئی خاص اسباب ہیں یا یہ کہ کسی ایک مقصد کے تحت ہر طرح سے صرف اسلامک ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے اور دوسرے ٹیررزم کی بات نہیں ہو رہی؟ لیکن میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اور اس بریک کے بعد پھر منظر قریشی صاحب آپ سے میں جواب لوں گا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. جی منظر قریشی صاحب,
جواب دیتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل ایگریمنٹ اس کے اوپر کرنا ہی پڑے گا, جس طریقے سے پہلے پرائیویٹیئرز کا ایک ایکٹ تھا 1813 میں یہ سائن کیا گیا تھا سب کو
جی,
کیونکہ شروع میں کچھ ملک اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے پائرٹ کو سپانسر کر کے, دوسرے ملکوں کی شپ چوری کر کے, تو لیٹر آن جب سب کو نقصان ہونا شروع ہوا تو الٹیمیٹلی سب بیٹھے اور انہوں نے سائن کیا ایکٹ, اور اس کے بعد سے یہ پورا ایک فینومینا ختم ہو گیا ہمیشہ اگلی دنیا میں سے. ایسا ہی یہاں پر بھی کرنا پڑے گا الٹیمیٹلی, جب جو اسپانسرز ہیں ان کو بھی جب ہاتھ ان کے جلنے شروع ہوں گے تو الٹیمیٹلی وہ بھی کہیں گے کہ اگریمنٹ کا سائن کریں, تو الٹیمیٹلی یہ ایک گرینڈ اگریمنٹ سائن ہو گئی جی. اب آپ کا جو کوشچن تھا اس چیز سے ریلیٹڈ کہ کچھ جو ریپیٹڈ کوئی تھی بیکاز بیچ میں بریک آ گئی تھی,
یہ سلمان جاوید صاحب سے جو بات ہو رہی تھی انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ ہر قسم کے دہشت گردی جو اسلامک ٹیررزم کے نام سے منسوب ہو گئے, یہ کیوں ہے؟
جی ایک اس میں بھی ہم تاریخ میں اگر ہم جاتے ہیں,
اس لیے کہ انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں گے تو سارے کے سارے اسلامک گروپ ہی نظر آتے ہیں آپ کو.
جی جی اس وقت تو ہمیں کیونکہ یہ ایک باقاعدہ ایک کیمپین کے طور پہ چلائی جا رہی ہے جس طرح لگتا ہے, کیونکہ نہ صرف یورپ کے اندر اگر ہم جو الٹرا رائٹ ہیں ان کی موومنٹ دیکھتے ہیں اور ان کے ریئیکشنز دیکھتے ہیں اور ان کے جو اسٹیپس وہ لے رہے ہیں تو وہ سارے کوآرڈینیٹڈ ہوتے ہیں اور اسی چیز سے کوآرڈینیٹ ہو رہے ہیں, تو ایک ان کو ایک سپورٹ مل رہی ہے اس پورے کہانی میں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تاریخ میں تو تب ہم کو نظر آتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں ایکچولی, جو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس طرح لارڈز آرمی ہے اور بہت سے افریقہ کے اندر ایسے رہے جنہوں نے ٹیررزم سے فائدہ اٹھایا. اسی طرح اگر ہم چلے جاتے ہیں تو ایسٹ تیمور کا علاقہ جو ہے وہاں پر بھی انڈونیشیا سے بریک اپ کرنے کے لیے ایک کافی دیر کی ایک جنگ وار شروع کی گئی اور الٹیمیٹلی اس کو آزادی مل گئی. اسی طرح ساؤتھ سوڈان میں ہم دیکھتے ہیں تو یہی سچویشن بنتی ہے, لیکن ان کو کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا رہا. تو یہ ایک واقعی ایک کیمپین اور یہ میڈیا کی کیمپین چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس کے پیچھے جو اسپانسرز ہیں وہ شاید آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم غور کرتے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر فار ایگزامپل جو ٹیررزم کے ہوئے تھے 70-80,000 کہتے ہیں لوگ جہاں بحق ہوئے اس میں, وہ سارا اسپانسر جو ہو رہا تھا وہ افغانستان سے ہو رہا تھا اور افغانستان میں جو آکوپائنگ فورسز تھیں ان کے انڈر ہی یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے ابھی تک. تو اس سچویشن سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غلط ایکٹ ہو رہا ہوتا ہے کسی ملک کو بریک کرنے کے لیے, تو جو جن کو جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ملک, وہ دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں. تو یہ جو ہاں جہاں تک آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ ہر انگلی جو ہے مسلمانوں کی طرف ہی اٹھائی جا رہی ہے ایز اے ٹیررسٹ, یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے. اگر ہم غور کرتے ہیں تو اگر پچھلے دس ایک دہائی کو ہی دیکھ لیں تو زیادہ تر ملکوں کے اندر جو مسلمان مرے ہیں وہ جنگوں کی وجہ سے مرے ہیں, اور ان میں سے کوئی بھی جنگ ایسی نہیں تھی جو کہ ٹریگر جو ہے, اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کیونکہ اس پروگرام کے اندر اتنا ٹائم نہیں ہوگا, کہ وہ یہ جنگیں جو ہیں زیادہ تر ٹریگر کی گئی ہیں ان لوگوں سے, ان لوگوں نے جو کہ مسلم کنٹریز سے ریلیٹ نہیں کرتے تھے, اور وہ وار کو الٹیمیٹلی یہ ریزلٹ پہنچا کہ ہم ٹیررزم اس کو کہہ رہے ہیں. لیکن جب ٹیررزم کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں, جس میں کہ ایک زمانے میں پرویز مشرف نے شروع میں ہی کہا تھا 2001 کے زمانے میں, سب سے پہلے ٹیررزم کا ورڈ تو ڈیفائن کر دیں, پھر ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ٹیررزم کس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں. تو اسٹیٹ اسپانسر جو ٹیررزم ہے یا جو اکنامک ٹیررزم ہیں, ان کو بھی ہم اکاؤنٹ فور جب تک نہیں کریں گے تو ڈی اسٹیبلائز کر کے ملکوں کو, اور پھر پروکسیز بیچ میں بھیج کے ان کو ڈی تباہ کرنا, جس طرح یوکرین کی ہم اگزامپل لے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بہت کلیئر کٹ انڈیکیٹرز ہیں کہ یوکرین میں جو کچھ ہوا اس میں تو مسلمان نہیں تھے, لیکن ان کو اس طرح ہائی لائٹ ابھی تک نہیں کیا جا سکتا اور نہ کیا جا رہا ہے, اور اس وقت وہاں پر حالات ایسے ہی برے ہیں جس طرح کے آپ اور ملکوں میں دیکھتے ہیں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں. یہ میرے خیال میں کہ بہت زیادتی ہے اور غلط کیا جا رہا ہے, اور اس سلسلے میں زیادہ تر جو ہے مسلم کنٹریز خود بھی جو ہیں اس چیز کی طرف ان کو دھیان دینا چاہیے اور ایک پازیٹیولی پریزنٹ کرنا چاہیے کہ زیادہ تر جو یہ ٹیررزم کا جو ایکٹ کیا جا رہا ہے اس سے جو سفر کر رہے ہیں وہ مسلمان ہی کر رہے ہیں, تو وہ اپنے اوپر ہی ٹیررزم کس طریقے سے امپوز کر سکتے ہیں وہ.
اچھا سلمان جاوید صاحب, آپ ظاہر ہے کہ اس پہ خاصا کام کر رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, اس کے اوپر ریسرچ بھی کر رہے ہیں, یہ بتائیے مجھے کہ اگر آج اس مرحلے پر جب کہ ہم دیکھتے ہیں 2017 کے آغاز میں جو صورتحال اس وقت دنیا میں ٹیررزم کی, اور جس طرح سے پوری دنیا لرزہ بر اندام ہے اس دہشت سے, اس کے خوف سے, اگر اس وقت اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو کیا کوئی نئے ڈائمنشنز اس کے آپ دیکھتے ہیں فیوچر میں؟
ڈائمنشنز تو جی آلریڈی ایولیوشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں.
جی
آپ دیکھیے کہ جس طرح کے ہمارے کچھ اور ملوثین ہیں ابھی سی,
ہلو سلمان جاوید صاحب کی لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے. بریگیڈیئر سائمن آپ
ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ ہوتے ہیں؟
جی
ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ ہوتے رہتے ہیں.
جی
مثال کے طور پر اگر آپ انڈونیشیا کا ماڈل دیکھیں یا ملیشیا کا ماڈل دیکھیں تو انہوں نے جس طریقے سے ٹیررزم کو کرب کیا تو ان کا اپنا ایک ماڈل ہے, لیکن وہ جو ایلیمنٹس تھے وہ وہاں سے شفٹ ہو گئے ٹورڈز افغانستان, پھر افغانستان سے وہ آگے عراق کی طرف اور پھر شام کی طرف. تو یہ پروکسیز جو ہیں ان کے ایولیوشن یا ان کے ڈائمنشن بہت حد تک آپریشنل سطح پہ تو شاید چینج نہ ہو, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ ان کے مقاصد یا ان کے جو جیسا میں نے پہلے کہا کہ جو ان کے مناہج ہیں یا ان کے جو میتھڈالوجی ہے وہ شاید چینج ہوتی رہے گی.
اچھا جو بات تو ابھی منظر قریشی صاحب نے کہی ہے کہ جب تک اپنے گھروں تک آگ نہیں پہنچے گی اس وقت تک یہ ریئلائزیشن نہیں ہوگا کہ اس مینس کو ختم,
تو ملکوں کے جو
جی
ملک ممالک کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں
جی
وہ انٹرسٹ جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ان کی ڈائمنشن کو ہم کس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں. جس طریقے سے ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے آئسس کے متعلق, تو آئسس کا گراؤنڈ پہ آنا جو ہے ابھی تک ہمارے ہاں ثابت تو نہیں ہو سکا, لیکن اس کے جو انٹرسٹ ہیں پاکستان کے اندر وہ بہت زیادہ کلیئر ہیں ہمیں. تو اس کی ڈائمنشن کو کس طریقے سے ہم ڈیفائن کریں گے جب ہم یہ دیکھیں گے کہ بلوچستان کے اندر جو وکلا پہ اٹیک ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر پولیس ٹریننگ کیمپ پہ جو اٹیک ہوتا ہے, اس کے بعد آج جو لاہور میں اٹیک ہوا ہے اس کو بھی جماعت الاحرار نے ابھی اس کی رسپانسبلٹی بظاہر قبول کی ہے, تو ان سب کے تانے بانے پیچھے افغانستان میں بیٹھے ہوئے آئی ایس کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. تو ایک نیا ایوالونگ ڈائمنشن ڈیفینیٹلی ہمیں سامنے نظر آتا ہے, لیکن وہ بھی انٹرسٹ بیسڈ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو اس کے ہینڈلرز ہیں فورن ہینڈلرز وہ کن مقاصد کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, اسی طریقے سے باقی ممالک کا معاملہ ہے. تو یہ پروکسی کی جو وارفیئر ہے یہ تو اسی طریقے سے چلتی رہے گی اور ٹیررزم بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو ایوالو کرتا رہے گا, لیکن اس میں ہمیں جو چند میں آپ کے وقت کے مطابق
نہیں بالکل بہت بالکل آپ گفتگو کریں جی پلیز کنٹینیو کریں آپ. جی
سولوشن کی طرف ہم اگر جائیں تو سولوشن میں ہم سب سے پہلے تو یہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں اس فینومینا سے نکلنا ہوگا کہ یہ تو فیس لیس اینمی ہے. یہ کوئی فیسلس اینمی نہیں ہے, اس کے باقاعدہ نام ہیں, ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں, ان کے باقاعدہ جھنڈے موجود ہیں, ان کی باقاعدہ لٹریچر موجود ہے, ان کی آئیڈیالوجیز موجود ہیں, اور ان کو ہمیں پڑھ کر اور ادھر سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ اپنے آپ کو ایوالو کرتے ہیں ہماری اپنی سوسائٹیز کے اندر. دوسرا جو اس میں بہت بڑا ایک ہمارے یہاں معاملہ ہے وہ ہمارے نیریٹو, اپنے نیریٹو کے اندر, ہم ان کے نیریٹو کی طرف یا کاؤنٹر نیریٹو کی طرف تو بعد میں جائیں گے, ہم پہلے اپنے نیریٹو کو ڈیفائن کریں کہ وہ کتنا اسٹرانگ ہے, کتنا کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ہمارے دو جو بازو ہیں, دائیں اور بائیں بازو, وہ آج تک متفق نہیں ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم نے اس مینس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. جو دایاں بازو ہے وہ اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہتا ہے, جو بایاں بازو ہے وہ اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہتا ہے. تو ان دونوں کو بھی آپس میں مل بیٹھ کر ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی جو ہے وہ نکالنی ہوگی, تاکہ ہمارے یہاں جو ڈائیکوتھمی ہے نیریٹو کے اندر وہ ختم ہو. ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا جو ہے وہ پسند نہیں ہے ہمارے اپنے معاشروں کے اندر. ایک دایاں بازو والا شاید بائیں بازو کا جو مولوی ہے اس کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا, اور ایک بائیں بازو کے جو مولوی صاحب ہیں وہ دائیں بازو کے ایک سیکولر کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے. تو دونوں طرف کے اسکالرس کو ایک طرف بیٹھنا پڑے گا, ایک کامن گراؤنڈ کو سمجھنا پڑے گا, اور اس کے بعد پھر اس دشمن کا جو نیریٹو ہے اس کی کاؤنٹر کی طرف جانا پڑے گا, بلکہ پرو ایکٹیو نیریٹو کے ساتھ جانا پڑے گا. دوسرا, جب ہم پالیسیز بناتے ہیں تو ہم سوسائٹیز کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمارے سوسائٹی کا کلچر کیا ہے, کس طریقے کا ہے, ہم لوگ کن چیزوں کو اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں, دماغ کے ساتھ, دماغ سے زیادہ دل سے اس کے بارے میں سوچتے ہیں. ان تمام چیزوں کو سائڈ, جو سائیکولوجیکل آسپیکٹس ہیں ان کو سائڈ پر رکھتے ہوئے جب ہم پالیسیز ڈرائیو کرتے ہیں تو پھر ہم بڑی ہاف بیڈ قسم کی میپ کی طرح کی پالیسیز نکالتے ہیں. اب اگر آپ میپ کو دیکھیں تو وہ صرف 20-22 پوائنٹس کا ایک وش لسٹ ہے, اور اس کے اوپر کوئی بھی کمپریہنسو اسٹریٹجی اسی لیے ہمیں نظر بھی نہیں آتی. اسی طریقے سے جب آپ ان نان کنیٹک ایلیمنٹس کو امبیڈ کر دیں گے اپنی سوسائٹی کے اندر, تو پھر یہ لیڈ کریں گی ٹوورڈز سکسیسفل کنیٹک آپریشن. ابھی جو ضرب عزب ہو رہا ہے ہمارے یہاں, ڈیفینیٹلی اسے بہت سارے ہمیں فوائد حاصل ہوئے ہیں, کامیابی حاصل ہوئی ہیں, لیکن یہ لانگ لاسٹنگ اس لیے نہیں ہوں گی کیونکہ وہ ایلیمنٹس جو سمرنگ ہیں ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر, جن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا اور ہم مل کے نہیں بیٹھ رہے, وہ دوبارہ سے ایمرج ری ایمرج ہوں گے آفٹر اے ڈیکیڈ. اس کے اندر ہمیں ریلیجس اور نان ریلیجس اور سب نیشنلسٹ ہر قسم کی موومنٹ نظر آئے گی. یہ تو ہوگی بات ہمارے ان معاملات کی جس کے اندر ہم لوگ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں. وہ ٹیررزم جس کی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ صرف اسلامک ٹیررزم کی بات کی جاتی ہے, ہمیں باقی ٹیررزم کو بھی آہستہ آہستہ اپنی اسکالری ریویوز کے اندر اپنے مبصرین کو کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر بات کرنا شروع کریں, تاکہ دنیا کو یہ معاملہ پتہ چلے کہ ٹیررزم جو ہے وہ صرف مسلمانوں سے مختص نہیں ہے. ہم ہندو ٹیررزم دیکھتے ہیں جس میں سمجھوتا ایکسپریس سے لے کر برما کے مسلمانوں کا جو قتل ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے. اسی طریقے سے ہم آئی آر اے کی بات کریں, ہم پی کے کی بات کریں, ہم بی ایل اے کی بات کریں, تاکہ دنیا کو یہ معاملہ پتہ چلے کہ دائیں اور بائیں بازو دونوں طرح کے جو لوگ ہیں جب وہ کوئی ریڈیکل آئیڈیالوجی اپناتے ہیں تو اس کے بعد وہ وائلنس کی طرف آمادہ نظر آتے ہیں, اور اس کے بعد فورن ہینڈلرز ان کو استعمال کرتے ہیں. ابھی چند دن پہلے میرے سامنے القاعدہ سوری آئی سی ایس کا اور ایک دائیں بازو بائیں بازو کا رسالہ میری آنکھوں سے گزرا, اور دونوں کے رسالوں کے اوپر جو نیریٹو تھا جو شروع میں بالکل ایک ٹیگ لائن تھی وہ بالکل ایک طرح کی تھی, اور دونوں اردو میں تھے دونوں, اور ان کا اس پہ دونوں پہ یہ لکھا ہوا تھا اصلاح نہیں انقلاب. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریڈیکل کامنالٹیز کیا ہیں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کا کلا کما کرنا بھی پھر بنسبت آسان ہو جاتا ہے. آخری بات یہ ہے کہ ہمیں ان کے سٹرکچر کو سمجھنا پڑے گا. ہمارے ہاں یہ ایک متھ ہے, ایک کانسیپٹ ہے کہ القاعدہ یا آئی ایس ایس کی جس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں بڑی سینٹرلائزڈ آرگنائزیشنز ہیں, ایسا قطعا نہیں ہے. ریسرچ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ القاعدہ اور آئی ایس ایس ایون جو افغان طالبان ہیں یہ بہت ڈی سینٹرلائزڈ آرگنائزیشنز ہیں, اور ان کو ان کے جو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اگر ختم بھی کر دیں گے تب بھی یہ کسی نہ کسی طریقے سے ری ایمرج ہوتے رہیں گی. تو آپ کو بھی اسی سب کنونشنل لیول پہ جانا پڑے گا ان سب کا کلا کما کرنے کے لیے جس طریقے سے وہ آپ کے خلاف آپریٹ کرتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, کچھ پوائنٹس ہیں, اگر ہم ان کو سامنے رکھ کے اپنی اسٹریٹجی کے اوپر بات کرنا شروع کریں تو امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ کوئی ایسا ماڈل کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو کہ میکرو لیول پہ گلوبل لیول پہ کسی آرگنائزیشن کے تحت اس کو بھی استعمال میں لایا جا سکے.
تو کیا اس کے لیے کوئی تحریک ہے دنیا میں کہیں کہ اس طرح کا ایک کو لائے عمل اختیار کیا جائے؟
ابھی تک ایسا کوئی تحریک سامنے نظر نہیں آتی کیونکہ ہر ایک اپنی بانسری بجا رہا ہے. پاکستان کے اندر سے یہ آواز چونکہ زیادہ اسٹرانگ اس لیے کیونکہ ہم ڈائریکٹلی افیکٹڈ بھی تھے, اور ہم ڈائریکٹلی اس بات کے اہل بھی قرار پائے ہیں کہ ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کائنیٹک آپریشن کی حد تک کاؤنٹر کیا ہے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دن میں جنرل راحیل شریف کو کسی باہر کی یونیورسٹی سے یہ آفر بھی تھی کہ وہاں پہ ایک سینٹر آف ایکسلنس اگینسٹ کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وہ آ کے ڈیولپ کریں. لیکن یہ بات اس وقت تک اگر رہے گی کہ ہم صرف کائنیٹک آپریشنز کو دیکھیں گے تو شاید یہ بات نہیں بن پائے گی. تو ایک گلوبل تحریک جو ہے ڈیفینیٹلی اس کی ضرورت ہے ہمیں, لیکن اس کے لیے جیسے میں نے پہلا بھی کہا کہ سب سے پہلے کسی ایسے ملک کے اندر جو کہ ٹیررزم سے افیکٹڈ ہے جیسے پاکستان ہے, اور یہاں پر سوچنے والے دماغ بھی موجود ہیں اور کرنے والے ہاتھ بھی موجود ہیں, ان دونوں کو مل کے یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا ماڈل پاکستان کے اندر کریٹ کیا جائے جو کہ ایگزامپل بن جائے, مثال بن جائے باقی دنیا کے لیے, اور وہ مثال جو ہے پھر اپلائی کی جائے باقی دنیا کے اندر تاکہ یہ جتنا ٹیررزم کا مینس ہے وہ اس کو ہم آرام سے قابو میں کر سکیں, اس جن کو واپس ووٹوں میں بند کر سکیں.
بریگیڈیئر سائمن, ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جبکہ میڈیا اور خاص طور پر سوشل میڈیا اتنا بہت زیادہ پروگرس کر گیا ہے, تو اس میڈیا کا بھی کیا کوئی رول ہے اس ٹیررزم کو فروغ دینے میں؟
بالکل, جو ریسپانسبل میڈیا ہے خواہ وہ پاکستانی ہے خواہ وہ بین الاقوامی ہے بڑے ممالک ہے, جب وہ ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کے جو اثرات ہیں وہ انسانوں کے ذہن پہ پڑتے ہیں, پرسیپشن تشکیل ہوتی ہیں, کئی ایسی چیزوں پہ لوگوں کو یقین ہونا شروع ہوتا ہے جس کا حقائق سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا, اور اس طریقے سے جو پرسیپشن مینجمنٹ ہے وہ ایک نیا آرٹ بن گیا ہے, خاص کر سوشل میڈیا کی وجہ سے, جہاں پر کچھ بھی نہ ہوا ہو تو اس کو بہت بڑا بنا دیا جاتا ہے, اور بہت بڑا حادثہ ہوا ہو تو اس کو بالکل دبا دیا جاتا ہے. تو اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. اور میں مزید کچھ کہنا چاہوں گا جو شاید آپ سوال نہ مجھے اس کا,
میرے پاس ٹائم بس بہت کم ہے, 30 سیکنڈز ہیں میرے پاس اور. جی
یہ ہے کہ کیونکہ بڑے ممالک کے درمیان نیوکلیئر اس کے چکر میں اور سب کچھ جو جان ہے وہ ختم ہو گئی ہے, تو ٹیررزم وہ پریتری کا علاقہ ہے جہاں پہ وہ زور آزمائی کرتے ہیں, یہ آپ بات یاد رکھیے. یہ آپ صرف پاکستان کو اس کا الزام نہیں دے سکتے, اسلام کو اس کا الزام نہیں دے سکتے, اس کے پیچھے جو بڑے ہاتھ ہیں ہمیشہ بڑے ممالک کے ہوں گے, اور یہ ایک پریفری ہے جس پہ یہ جنگ جاری رہے گی. اور اسی کے بیسس پہ میں نے لاجک دیا تھا کہ کبھی بھی دنیا میں ایک ڈیفینیشن اس کے اوپر نہیں آ پائے گی,
اور اگر ڈیفینیشن نہیں آ پائے گی تو اسے نمٹنے کے لیے آپ لائحہ عمل نہیں بنا سکتے.
نہیں بنا سکتے, بالکل نہیں بنا سکتے. یہ عمل اب تقریباً 40 برس پرانا ہو گیا ہے, ایکٹیو نومیڈک ٹیررزم, ٹرانسینڈنگ ٹیررزم, ٹیررزم وچ ڈز ناٹ ریکگنائز اینی بارڈرز, جو ٹرانس نیشنل ہے. اس جیسا یہ سلمان صاحب کہہ رہے تھے, اس کا کچھ کہتے ہیں اس کا فیس نہیں ہے.
اچھا,
یہ فلوٹنگ تھریٹ ہے پوری دنیا کو.
صحیح. منظر قریشی صاحب, لاسٹ 30 سیکنڈز, یہ بتائیے مجھے کہ آپ آئندہ چند مہینوں میں چند برسوں میں کیا منظر نامہ دیکھتے ہیں اس حوالے سے دنیا کا؟
جی, یہ جنگیں ابھی قریب تو ختم ہونے والی نہیں ہیں, لیکن الٹیمیٹلی اوور دا پیریڈ آف ٹائم لائک 7 to 8 years جو ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہوتی جائیں گی, اور سیٹل ڈاؤن اسی صورت میں ہوں گی جب باقی کے تمام ممالک بیٹھ کے ایک ایکٹ سائن کریں گے جس میں کہ یہ بین کیا جائے گا کہ پراکسی وارز جو ہیں یہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور ان کو ویڈ آؤٹ جب تک نہیں کیا جاتا ان ایلیمنٹس کو, چاہے وہ سپر پاورز میں سے ہوں چاہے وہ اسمالر کنٹریز میں سے ہوں. کیونکہ اب یہ جو چھوٹی یہ جو وارز ہیں, ایسی ان جنگوں کے اندر چھوٹے ممالک کے پاس بھی اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ کوئی سی وار شروع کر کے کسی بڑے سے بڑے ملک کو بھی ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اب وقت ایسا ہے کہ ان کو ایز سون ایز پاسبل سب کو بیٹھ کے ایک پیکٹ سائن کرنا چاہیے, تبھی یہ ختم ہو سکے گا, ادروائز مجھے اگلے 5 سے 10 سال تک یہ جنگیں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں.
بہت شکریہ جناب سلمان جاوید صاحب, بریگیڈر سائمن شریف صاحب اور جناب منظر قریشی صاحب. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اسفر امام اور ہمارے انجینئر تھے بل باربر. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.